يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في مقام كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ووزبرا صلى الله عليه محمد. پروردگار عالم ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ فرش بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. قبولیت دعا کے لیے بار بابا سے بلند سوا پڑے محمد وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا. ایک ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور کو بھیجا، دوسرا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کو بھیج دیا. عرض کیا گیا کہ یہ آیت ناسخ ہے، یعنی اس کا حکم تا قیامت باقی ہے. جس طرح حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ حکم اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، بلکہ یہ حکم تا قیامت آنے والوں کے لیے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اگر کہا گیا شراب حرام ہے، لہذا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھا، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے. فرمایا نہیں، یہ حکم اس زمانے والوں کے لیے بھی تھا. جب تک قرآن باقی رہے گا حکم قرآن بھی باقی رہے گا، تجھے عمل کرنا پڑے گا. بالکل اس آیت کا جو حکم ہے، اے انسان، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بھیجا. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب کو بھیجا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اس نور کو بھیج دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب تک کتاب رہے گی تب تک نور رہے گا. اگر تیرے گھر میں کتاب ہے تو تیرے گھر میں نور بھی ہونا چاہیے. تو اے مسلمان، ایک سوال کا جواب دے. جب تک رسول خدا باقی تھے یہ نور تھا، لیکن اب جب نبی چلے گئے تو تمہارے گھروں میں کتاب تو ہے لیکن وہ نور کہاں ہے؟ جب حکم قرآن ہے کہ کتاب بھی باقی رہے گی نور بھی باقی رہے گا، جب تک کتاب ہے تب تک نور ہے. تو ہم نے کہا اس کا جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، بس علی اور آل علی کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب بھی ہے اور نور ولایت اہل بیت بھی ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے تجھے قرآن کی تفسیر کا بھی پتہ چلے گا، قرآن کی تشریح کا بھی پتہ چلے گا، اور اس نور کی طاقت کو سمجھو. فرمایا جب نبی خدا معراج پر جاتے ہیں، اہل سنت بھی لکھتے ہیں، عالمان شیعہ بھی لکھتے ہیں، جب ہی نبی معراج پر گئے، فرمایا جس پانی سے وضو کر رہے تھے جب بلاوا آیا وہ پانی وہیں پہ رک گیا. جس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اس کنڈی نے ہلنا چھوڑ دیا. اب کتنے واقعات معراج میں پیش آئے، یہ بہت طول و دراز کی باتیں ہیں، لیکن جب نبی معراج سے پھر زمین پر واپس آتے آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیسا ہے؟ اتنی دیر جب آپ کائنات میں نہیں تھے گویا کائنات رکی ہوئی تھی، کائنات تھمی ہوئی تھی، کنڈی ہل نہیں رہی تھی، پانی بہ نہیں رہا تھا، ہوائیں چل نہیں رہی تھی، پرندے اڑ نہیں رہے تھے، گویا یہ کائنات میں سکون آ گیا تھا، کائنات فریز ہو گئی تھی. تو نبی خدا یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح ہے. جب روح بدن میں ہوتی ہے تو سنتا بھی ہے، تو چلتا بھی ہے، تو کھاتا بھی ہے، تو پیتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، لیکن جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تمہاری حرکت ختم ہو جاتی ہے، تو چلنا چھوڑ دیتا ہے، تو سننا چھوڑ دیتا ہے، تو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا ہماری مثال روح کی مانند ہے. جب تک میں کائنات میں تھا کائنات چل رہی تھی، جب میں کائنات سے چلا گیا تو کائنات نے چلنا چھوڑ دیا. اب اے عقل مند مسلمان، میرے سوال کا جواب دے. آج نبی خدا کائنات میں نہیں ہے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے، دریا بھی چل رہے ہیں، تجھے اولاد بھی مل رہی ہے، تجھے رزق بھی مل
रहा है तो कम से कम इतना मानना पड़ेगा, आज भी कोई रूह कायनात है जिसके सदके में तू खा भी रहा है और पी भी रहा है। कायनात को हम इमाम कहते हैं, हम वली कहते हैं, कि यही दुआए नदवा के जुमले हैं। अरे मौला, अगर आपका नूर कायनात में न होता ये जमीन तबाह बर्बाद हो जाती। ये वो नूर है, ये वो अक्ल है, ये वो इंसान कामिल है जिसकी वजह से कायनात हरकत में है, जिसकी वजह से कायनात चल रही है। फरमाया इसी नूर से तुम्हें मुतमस्सिक होना है, इसी नूर से तुम्हें मुत्तसिल होना है। जब तक इस इंसान कामिल से तुम मुतमस्सिक नहीं होता तब तक तू मकाम कमाल को हासिल नहीं कर सकता। अभी हमारी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज के ज्यादा है? अब 24 घंटे निकालिए, हम ज्यादा किस चीज से मिले हुए होते हैं? 2 घंटे टीवी पे चले जाते हैं, 16 घंटे मोबाइल पे गुजर जाते हैं, कई घंटे दोस्तों के साथ गुजर जाते हैं, 1-1.5 घंटा आदमी नमाज पढ़ लेता है, थोड़ा सा एतबाद खुदा से बरकरार कर लेता है। इसका मतलब है हम महफिल नूर से बहुत दूर हैं और महफिल दुनिया के बहुत करीब है। फरमाया अगर तू अपनी रूह को मजबूत करना चाहता है, अगर तू भी कंप्लीट ह्यूमन बनना चाहता है, अगर तू भी कंप्लीट इंसान बनना चाहता है, अगर तू भी इंसान कामिल बनना चाहता है, तो तुझे कामिल इंसान के साथ मिलना होगा, अपने वजूद को उसके साथ मुत्तसिल करना होगा। और ये कोई नई बात नहीं है कि कोई इंसान कामिल के साथ ना मिला हो। अगर आपके यहां मेयार अली है तो क्या मेयार सलमान नहीं है? क्या मेयार मैं समेत तमार नहीं है? क्या मेयार मालिक अश्तर नहीं है? क्या मेयार हबीब इब्ने मगाहिर नहीं है? यानी आम इंसानों ने मकाम इंसान कामिल को छूकर बताया, अगर तू भी चाहे तो अहले बैत में से बन सकता है। अभी फरमाया अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। तो पैदाइश का मकसद ये था कि इंसान इंसान कामिल बने, तू मकाम कमाल को छू ले, और तब तक मकाम कमाल को छू नहीं सकता जब तक कामिल इंसान से मिलेगा नहीं। इसके लिए आसान जुमलों में अहले बैत ने फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। सवाल ये है हमने अली को ही इमाम क्यों माना, हमने हसन को ही इमाम क्यों माना, हमने हुसैन को ही इमाम क्यों माना? क्या शर्त थी कि इमाम को बनू हाशिम से होना है? जो इतराज वो करते हैं कि आपने बस इमामों को बनू हाशिम में डाल दिया, आपने इमामों को बस इनकी फैमिली में महदूद कर दिया। तो हम कहते हैं मेयार फैमिली नहीं है, मेयार हसब और नसब नहीं है, मेयार इल्म है। अगर वो इमाम है तो दावा भी करता है जो कुछ मुझसे पूछना है आकर पूछो। फरमाया जब इमाम इमाम बनता था तो शिया सवाल करते थे। शियों पर सबसे मुश्किल वक्त तब आया जब इमामत मिली मौला जवाद को। अब इमाम की उम्र क्या है? 7 साल। अब बूढ़े बुजुर्ग जवान सवाल ये करते थे, अरे 7 साल के बच्चे को अपना इमाम मान ले। इमाम कहते थे कोई मसला है, तुम्हारा एतराज बजा है, मेरी उम्र कम है तुम एतराज करते हो, लेकिन कब तुम्हारे मकतब में उम्र में यार थी, कब तुम्हारे यहाँ एज में यार थी? अरे तुम शिया हो, तुम्हारे यहाँ मेयार इल्म है, मेयार कमाल इंसानियत है। अगर मुझ पर शक है मैं इमाम हूं, जो कुछ पूछना है पूछो, मैं भी अली का बेटा। 7 साल के इमाम हज के मसाइल पूछते थे, इमाम जवाब देते थे। अकायद के मसाइल पूछते थे, जब इमाम के इल्म के सामने हार जाते थे तो कहते थे हाँ हमने मान लिया ये इमाम है। किसी मोमिन ने मुझसे कहा कि मौलाना क्या होता दुनिया में एक जबान होती, सारे उर्दू बोलते, हमें इराक में मसला ना होता, हमें ईरान में मसला पेश ना आता, क्या होता? वही तसव्वुर जो अंग्रेज़ों का तसव्वुर है, दुनिया को वन विलेज बनाना चाहते हैं, दुनिया एक गांव बन जाए जिसमें कल्चर एक हो, जबान एक हो, लिबास एक हो, सोच एक हो। यही दज्जाली सोच है, यही ज़ायनिस्ट सोच है कि सबको एक रंग में बना दिया जाए और ज़बरदस्ती नहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ये खुद ब खुद हमारी तरफ खींचता हुआ चला आए, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए ये खुद ब खुद हमारे पास दौड़ता हुआ है, ये पैसे भी खर्च करेगा ताकि हमारे माहौल में रहे, ये करोड़ों रुपये खर्च करेगा ताकि हमारे माहौल में अपने बच्चों को पैदा करे। माएँ अपने 6-6 महीने के बच्चे लेकर जाएंगी ताकि बच्चा कैनेडा में पैदा हो, इसे कैनेडियन नेशनलिटी मिले। ये करोड़ों खर्च करेगा ईमान के लिए नहीं, माश के लिए। لیے اس پہ میں آتا ہوں. تو فرمایا زبانیں جتنی زیادہ ہیں یہ بھی معجزہ ہے. کہ مولا زبانیں اتنی زیادہ ہیں, امام فرماتے یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے. کثرت زبان بھی معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی جھوٹا امام ظہور کرے یا امامت کا دعویٰ کرے, تم اس سے جا کر اپنی زبان میں سوال کرنا. اب تصور کیجئے دنیا میں اگر 100 یا 200 زبانیں ہیں, ایک اسٹینڈرڈ ٹائم لیتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری آدمی محنت کرے تو 6 مہینے میں ایک زبان کو سیکھ سکتا ہے. کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں. اب زندگی انسان کو ملی 60 سال کی, 70 سال کی. 70 سال میں تو کچھ یاد کرتا بھی نہیں ہے, 60 سال تک پھر بھی اس کے ذہن تھوڑا بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اب 60 سال میں آدھا ٹائم تو سوتا ہے, باقی بچے 30 سال. 30 سال میں کھانا پینا واشروم کا آنا جانا نکال دیجئے, 10 سال وہ ہو گئے, باقی بچے 20 سال. یعنی 20 سال میں اگر فل ٹائم سیکھے تو کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 25, زیادہ سے زیادہ 30. ابھی تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو دنیا کی 30 یا 35 زبانوں میں بات کر سکے. بہت زیادہ محنت کرے, ایکسٹرا آرڈنری 40 زبانیں. دنیا میں 200 سے زیادہ زبانیں ہیں. تو فرمایا انسان کتنی بھی محنت کرے, علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم اکتسابی ہے, ایک علم لدنی ہے. لدن من لدن کا یعنی خدا اپنی طرف سے دیتا ہے. ایک علم وہ ہے تو اسکول سے جا کر حاصل کرتا ہے, تو مدرسے سے جا کر حاصل کرتا ہے, تو کسی ٹیچر سے جا کر کسب کرتا ہے. کسبی علم میں ٹائم لگتا ہے, لدنی علم میں ٹائم نہیں لگتا. لدنی علم وہ ہے وہ جسے چاہے دریا دے دے, لیکن کسبی علم قطرہ ہے. تو اگر اکتساب زبان کرے گا زیادہ سے زیادہ 30 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اب اس سے دلیل ملتی ہے کہ کوئی بھی جھوٹا امام بن نہیں سکتا. اگر سچا امام ہوگا 200 زبانیں بولنے والے اس سے سوال کریں گے, اگر اس نے 13 زبان میں جواب دیا تو سمجھنا سچا ہے, اگر جواب نہ دیا تو جھوٹا ہے. ہر چیز میں اللہ نے نعمت رکھی, معجزہ رکھا, امام کی پہچان رکھی. تو فرما یہ امام ہے کیونکہ امام کا علم جو ہے وہ لدنی ہوتا ہے, من لدن ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی مومن انسان کامل بننے کی طرف جاتا ہے تو خدا اسے بھی کیا دیتا ہے؟ علم لدنی دیتا ہے. یعنی علی اپنی طرف سے اسے علم دیتے ہیں, امام زمانہ اپنی طرف سے اسے علم دیتے ہیں, اس کا وجود منور ہو جاتا ہے. یہ مشہور بات ہے کہ کسی نے مولا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مولا آپ جواب دینے میں جلدی نہ کیا کریں. کیوں کہ علی, اردو کا محاورہ ہے نا, پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچو پھر بولو. کیوں؟ کہیں غلطی نہ ہو جائے اظہار بیان میں. کہ علی آپ پہلے سوچا کریں پھر بولا کریں. ہمدردی کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے جواب دینے میں جلدی میں کوئی غلطی ہو جائے. تو امام نے لوجیکل جواب دیا, فوراً کہا تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا. اور جیسے جواب دیا امام نے کہا پہلے تولو پھر بولو, اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے جواب دینے میں؟ کہتا یا علی یہ تو جواب آسان ہے. کہا کیوں آسان ہے؟ کہا جو انگلیاں 24 گھنٹہ میرے سامنے ہیں, جواب سنیے گا, جو انگلیاں 24 گھنٹہ میرے سامنے ہیں یعنی میرے حضور میں ہیں, حاضر ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, مولا اس میں سوچنے سے کیسی بات ہے؟ میں نے فوراً بتا دیا 10 ہیں. امام فرماتے ہیں جس طرح تیری انگلیاں تیرے سامنے حاضر ہیں, بچپن سے ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اسی طرح پوری کائنات کا علم علی کے سامنے حاضر ہے. میں سوچتا وہ ہے جس کے سامنے کیا نہ ہو, حاضر نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کیا؟ علم لدنی, یعنی اللہ کی طرف سے ملا. یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں. ہم امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کے مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے, دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا. اور خدا اسی علم تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے, اس دریا تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے جو دریائے علم ہے, جو معرفت کا دروازہ ہے. اسی لیے فرمایا اہل بیت نے ہر زمانے میں سلونی کا دعویٰ کیا اور کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ کر نہ سکا. یہ غالباً جناب عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک شخص بازار میں آیا اور بلند بلند آواز میں کہنے لگا, اے لوگوں میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, بغیر دیکھ کر گواہی دیتا ہوں, بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں. اب جب بھی کوئی فقہی مشکل مسئلہ آتا تھا یہ حضرت علی کو بلواتے تھے, ان سے مشورہ لیتے تھے. لیکن سب مسلمان تاریخ لکھتے ہیں کہ ان میں غصہ حد سے زیادہ ہوتا تھا، بہت جلدی غصے میں بھی آ جاتے تھے. تین چیزیں ہیں فارسی میں کہتے ہیں، تزویر، زور، یہ زمانے تھے. اب اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا. ان کا زمانہ بڑا غصے والا تھا. یہ سزا دینے پہ آتے تھے تو نہ خواتین کو بخشتے تھے نہ مردوں کو بخشتے تھے. اس میں مشہور ہے، کبھی ایک عشرہ ہوگا تو اس میں آدمی بیان کرے گا کہ ان ادوار میں کیا کیا ہوا. اور آخری جو زمانہ تھا وہ زمانہ پیسے کا زمانہ تھا، لوگوں کو بڑے بڑے مقامات دینے کا زمانہ تھا، جس میں بنی امیہ بہت زیادہ مضبوط ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت علی سے مشورہ لے لیتے تھے، لیکن جب اس مسئلے کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا سمپل مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں ہے، بغیر ذبح کر کے کوئی کھاتا نہیں ہے، اور بغیر دیکھ کے گواہی دینے کا تو بہت بڑا گناہ ہے. انہوں نے کہا بلاو اس کو، اور فوراً حکم جاری کیا اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام کے قوانین کے خلاف صدا بلند کر رہا ہے. اتنا کہنا تھا، سلمان نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، شاید تمہارے فیصلے میں غلطی ہو، علی کو بلاتا ہوں. اس نے کہا سلمان، اتنا سمپل سا مسئلہ، اس میں علی کو زحمت دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں بھی پتہ ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ہمیں بھی پتہ ہے بغیر ذبح کر کے کوئی نہیں کھاتا، ہمیں بھی علم ہے بغیر دیکھ کے گواہی دینا گناہ ہے. کہ پھر بھی علی کو بلاتے ہیں. اس نے فخر سے کہا آج تو علی کو بلاؤ، علی میرے فیصلے کی تائید کریں گے کہ میں نے آج صحیح فیصلہ کیا ہے. ایک مرتبہ مولا علی دربار میں آتے ہیں، فرماتے تو نے جو جو فیصلہ کیا غلط کیا، یہ جو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. کہ یہ علی کہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وہ کون سا مسلمان ہے جو بغیر وضو کے نماز پڑھے، آپ میرے اس فیصلے کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں. یعنی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے بھی علی کے پاس حاضر تھے. عام انسان چھوٹے مسئلوں کو بھول جاتا ہے، لیکن امام کبھی بھی کسی مسئلے کو بھولتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم کیا علم لدنی ہے. کہا ٹھیک ہے علی، ہاں یہ تو میں بھول گیا تھا، نماز وضو، نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی ہوتی ہے. کہا اسی کو تو امام نہیں کہتے جو بھول جائے، امام وہ ہوتا ہے جو یاد رکھے. کہا علی دوسرے فیصلے پہ تو میں سزا دے سکتا ہوں کہ بغیر ذبح کر کے کون کھا سکتا ہے. امام فرماتے یہ مسئلہ بھی تو بھول گیا ہے، مچھلی کو کون ذبح کر کے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میں بغیر ذبح کر کے کھاتا ہوں. اس سے پوچھو تو صحیح تم کیا بغیر ذبح کر کے کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں یا علی یہ بھی بھول گیا تھا. کہ تیسرے مسئلے پہ تمہیں سزا دے سکتا ہوں، بغیر دیکھ کے کون گواہی دیتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر اس مسئلے پہ سزا دینی ہے تو سب سے پہلے علی تجھے سزا دے گا، کیونکہ تو بھی بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہے اور روز کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن روز خدا کی گواہی دیتا. تو یہ عقل کا فیصلہ تھا. یعنی مذہب کو وہی بچا سکتا ہے جو انسان کامل ہو، جس کی عقل کامل ہو. اہل بیت یہی کمال آپ کے وجود میں پیدا کرنا چاہتے تھے، آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کی گھر کی زندگی میں اس کمال کو پیدا کرنا چاہتے تھے. اور فرمائے جب معاشرہ بگڑ جائے، یہ حضرت نوح کی میں نے مثال دی، کئی جگہوں پہ دے چکا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح کہتے ہیں خدا اب اپنا عذاب نازل کر، اور اس قوم کا ایک فرد بھی اس عذاب میں بچ نہ پائے، سب کو مار دے. کہ نوح کیوں؟ کہ لم یولد، اب ان میں سے کوئی بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو تمہاری توحید کو مانے. اب جو پیدا ہوگا فاجر پیدا ہوگا، تیرا دشمن پیدا ہوگا. کیا مطلب تیرا دشمن پیدا ہوگا؟ کیوں دشمن پیدا ہوگا؟ فرمایا کیوں کہ یہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا. اگر کسی معاشرے میں 2% بھی اسلام ہو اور دین ہو، اس معاشرے میں بچہ بچ سکتا ہے، لیکن 100% معاشرہ خراب ہو جائے، یہ نظام دجال، دجال خروج دجال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاشرہ 100% اسلام سے ہٹ جائے گا، اس کی ثقافت، اس کا کلچر، اس کی لینگویج، اس کا ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز بدل جائے گی اور نن اسلامک بن جائے گی. اب اس معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بچہ مسلم نہیں ہوگا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہے گا لیکن یہ بچہ عملاً گناہ کرے گا. وہی معاشرہ جس کو یزید نے کریٹ کیا، کہ ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ سن رہے ہیں نبی کا نواسہ آیا ہے،
ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ جمعے کی نماز بت کو پڑھا دی، ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ شراب کی حالت میں پیش امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہا، ایسا مردہ معاشرہ ہو گیا کہ صحابی صحابی کو قتل کرتا رہا، ناموس کی عزتوں کو پامال کرتا رہا، لیکن معاشرہ بہت مردہ ہو گیا، خاموش معاشرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں وہ غیرت ختم ہو گئی، وہ حیا ختم ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا. یہی شیطانی معاشرہ ہے. اس معاشرے کو بدلنے کے لیے ولایت کی ضرورت تھی، اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اس نور کی ضرورت تھی، اس عقل کامل کی ضرورت تھی جو معاشرے کی ضروریات کو سمجھتا تھا، جو معاشرے کی بھوک کو سمجھتا تھا، جو معاشرے کی پیاس کو سمجھتا تھا اور اس معاشرے کو اس راستے پہ چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا. دو زمانے ہیں، ایک زمانہ ظہور سے پہلے جو دعاؤں میں بتاتے ہیں، ظلمت کا زمانہ ہے، جور و فجور کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے. ظلمت یعنی اندھیرا، ظلمت یعنی جہالت، ظلمت یعنی عقل کا نہ ہونا. ایک وہ زمانہ ہے جو امام زمانہ کے بعد وجود میں آئے گا، جس زمانے میں چوری نہیں ہے، جس زمانے میں غفلت نہیں ہے، جس زمانے میں زانی نہیں ہے، جس زمانے میں شرابی نہیں ہے، جس زمانے میں بے حیائی اور بے غیرتی نہیں ہے. کیا کریں گے امام زمانہ ایسا کہ امام زمانہ کے زمانے میں چوری نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ڈیولپ سیولائزیشن کا زمانہ ہوگا، وہ ایسی حکومت ہوگی جس میں امام ہر معیار کو کھڑا کر دیں گے، یعنی انسانوں کی عقلوں کو اتنا بلند کر دیں گے اب یہ انسان گناہ نہیں کرے گا. سلمان گناہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ میسن گناہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ مرعشی نجفی جیسے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بحر العلوم جیسے لوگ گناہ کیوں نہیں کیے؟ رجب علی خیات جیسے لوگوں نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ میر داماد جیسے لوگوں نے گناہ نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے خود کو انسان کامل بنا دیا. اور جب انسان انسان کامل بنتا ہے، اس کے ڈیسیجن بھی کامل ہوتے ہیں، اس کے فیصلے بھی کامل ہوتے ہیں. اب یہ جو فیصلہ لیتا ہے وہ صحیح فیصلہ لیتا ہے، یہ اپنے فیصلے میں پچھتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کمال کی منزل پہ پہنچ گیا. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس معاشرے کو بنا نہیں رہے جس معاشرے کو حسین بنانا چاہتے تھے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے. دیکھیے، گھر افراد سے بنتا ہے، محلہ افراد سے بنتا ہے، شہر افراد سے بنتا ہے، ایک آدمی سے معاشرہ نہیں بنتا. اسی لیے فرمایا حسین کو اس چیز کی فکر تھی کہ یہ بندہ باہر نکلے. گھر کے اندر تو سب نمازیں پڑھ رہے تھے، یعنی پوری انچولی میں سب جا کے گھر میں نماز پڑھیں، یہ کمال نہیں ہے. جب سارے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، اس سے کلین معاشرہ کریٹ ہوتا ہے، اس سے اچھا معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. سب کے گھروں میں جاؤ صفائی ہے، لیکن گلیوں میں دیکھو کچرا ہے. یہ غیر مہذب معاشرہ ہے. یعنی گھر تو صاف ہے لیکن گلی گندی ہے، یہ غیر مہذب معاشرہ ہے. گھر میں تو مسلح بچھا ہوا ہے لیکن امام بارگاہ اور مسجد میں آؤ تو مسجد خالی ہے. اس لیے رسول خدا سے ایک نابینا شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مسجد میں جا نہیں سکتا. فرمایا گھر سے لے کر مسجد تک رسی لگاؤ، اور رسی کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں جا. یعنی ایک ایسے اسلامی معاشرے کو بنانا چاہتے تھے جس میں معاشرتی اقدار ہوں. کربلا میں امام نے 72 کو جمع کیا. یہ انسجام تو دیکھیے، جن کا عقیدہ ایک ہے، جن کا اخلاق ایک جیسا ہے، جن کے ارادے ایک جیسے ہیں، جن کا ایثار ایک جیسا، جن کی قربانی ایک جیسی، یہ سب ایک جیسے کیوں بنے؟ کیونکہ حسین کے سائے میں تھے، حسین نے ان کی تربیت کی تھی. ہمارے گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں کا اخلاق نہیں ملتا. تین بھائی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے، صبح جھگڑا، شام جھگڑا، پریشانی اور ڈپریشن، یہاں تک الگ گھر لے لیا. اس کا مطلب اس گھر میں ابھی تک علی والا اخلاق نہیں آیا، یہ معاشرہ ابھی تک حسین جیسا بن نہیں پایا. یہی وہ پہلی سیڑھی تھی جو حسین نے کربلا میں رکھی. یعنی ایسے افراد بنائے جائیں، جب افراد نیک ہوں تو معاشرہ نیک ہوتا ہے، جب معاشرہ نیک ہو تو ملک نیک ہوتا ہے، جب ملک نیک ہو جائے تو ملک کے حکمران بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نیک ہو جاتے. دیکھیے، ایک راستہ ہے جہنم کا، ایک راستہ ہے جنت کا، دونوں راستے ہیں. ہمارے یہاں سوچ کیا ہے کہ قبلہ فلاں ایم پی ایم این اے شیعہ ہے، ہاں یہ سوچ ہے نا. اور شیعہ ہے، لندن کا میئر مسلمان بن گیا. اوباما جب بنا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ، لوگ کہتے تھے اوباما، حسین ہے اس کے نام میں، اور فارسی میں کہتے ہیں اوباما. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ او یعنی وہ، با یعنی ہم، ماں ہم سے، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے. اوباما کا ترجمہ فارسی میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اگر جدا جدا کریں تو. بہت لوگ خوش ہوئے تھے کہ فلاں بندے کا نام حسین ہے، فلاں مسلمان ہے. اور اتنے پاگل لوگ، مائیکل جیکسن مر گیا کہ وہ مسلمان ہونے والا تھا، مار دیا اسے. ہمیں پتہ نہیں ایکٹروں کے مسلمان بننے میں اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے، ڈانسروں کے مسلمان ہونے میں. اگر مسلمان ہوتا بھی تو کیا ہوتا؟ گھر میں تو ایک اور مائیکل جیکسن پیدا کرتا. اس نے کوئی ایسا کارنامہ کیا تو نہیں تھا. یہ پروپیگنڈا ہے کہ سارے مسلمان سرچ کرنے لگے. اس دن گوگل ہینگ ہو گیا, اتنے لوگوں نے سرچ کیا, مسلمان بننے والا تھا مر گیا. یعنی مرنے کے بعد بھی دجالی سوچنے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا کہ جس نے مائیکل جیکسن بچے نے سنا بھی نہیں تھا, وہ بھی گوگل پہ سرچ دیکھوں تو صحیح ہے کیسا مسلمان تھا. وہ اس طرح آپ کی سوچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ اس طرح آپ کے برین کو واش کرتے ہیں, وہ اس طرح آپ کی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. جس طرف ہماری سوچ نہیں فکر نہیں, ہم کس چیز کی طرف ابھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ ذہنی غلامی پیدا ہو چکی, 70% ہم ذہنی غلام ہیں. اس ذہنی غلامی کو مٹانے کے لیے حسین نے قربانی دی کہ کوئی حسین ہو ایسے معاشرے میں, تہذیب پیدا کرے, ایسے انسان کامل پیدا کرے جو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھیں, جو صحیح قدم اٹھانے کی صلاحیت. یہی جملہ حضرت نوح فرما رہے, خدا اس معاشرے میں کوئی تیرا چاہنے والا پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ بد و بدتر ہو گیا. یعنی آج آپ ایک ہندو کا بچہ بچپن میں اٹھائیے اور اپنے گھر میں بڑا کریے, وہ بڑا ہو کے قرآن بھی پڑھے گا, وہ بڑا ہو کے نماز بھی پڑھے گا, اور ایسا نعرہ مارے گا, مرثیہ بھی پڑھے گا, یہاں کے نوحہ بھی پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا, پیدا نہیں ہوا, آپ کے گھر میں پلا اور بڑا. اس کا مطلب یہ معاشرہ کتنا افیکٹڈ ہے اس بچے پر. اگر تو اسے غلط ماحول دے گا یہ خراب ہو جائے گا. تبھی امام فرماتے اگر اپنے بچوں کے ذہنوں کو, عقلوں کو, فکروں کو بچانا ہے تو ان کو غلط دوستی سے بچا, غلط ماحول سے بچا. گھر میں ایسا ماحول دے جس ماحول میں اکبر جیسی تربیت پا سکے. کیوں حسین اور بنو ہاشم کے گھر میں ہی ایسے نیک بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ حسین نے ان کو وہ ماحول دیا. اور یہ ماحول تب بنتا ہے جب یہ بچہ معاشرے میں جائے. گھر کتنا بھی نیک ہو جائے لیکن جب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا. عام سی مثال دیتا ہوں, دو راستے, ایک راستہ جہنم کی طرف, ایک راستہ جنت کی طرف. مومن خوش ہوتا ہے, فلاں میئر, فلاں ایم پی اے, فلاں مومن, فلاں پتہ نہیں سیاست دان, شیعہ ہے, مسلمان ہے, اس کے گھر پہ علم لگا ہوا ہے, بھائی کتنا بھی نیک ہو جائے لیکن اگر سسٹم گندا ہو, اس سسٹم میں تو نیک سے نیک آدمی لگا لے کیا ہوگا؟ اس مثال کو اس طرح سمجھاؤں, اگر ایک راستہ ہے وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے, آپ اس راستے پہ مہنگی سے مہنگی 50-60 لاکھ کی گاڑی ویگو رکھ دیں جو آج اکثر مولویوں کے پاس ہے, اس گاڑی پہ اس مولوی کو ہی بٹھا دیں کہ مولانا آپ ڈرائیو کریے اس راستے پہ, بہترین مولانا بٹھا دیجئے متقی, بہترین گاڑی دیجئے, اور اس کے بعد کہیے کہ اس راستے پہ گاڑی چلاؤ. کہاں پہنچے گا وہ؟ راستہ کیونکہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, بہترین ڈرائیور بھی بٹھا دو انتہا پھر بھی جہنم ہے. لیکن جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر بدترین ڈرائیور بھی بٹھا دو جس کی گاڑی پنچر ہو, چار لوگ دھکا دے کے آگے کر رہے ہوں, لیکن پھر بھی اینڈ کہاں پہ ہوگی؟ جنت پہ. کلین راستہ, صراط المستقیم. روز نماز میں مومن یہی دعا کرتا ہے اہدنا صراط المستقیم. حسین بھی کہہ رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم, شمر بھی کہہ رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم, شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم, سعودی عرب کا وہابی بھی کہہ رہا ہے. آج تک سمجھا نہیں یہ راستہ ہے کیا. تو پہلے راستہ کلین کر, تو پہلے راستہ صاف کر. یہ فکر کا راستہ ہے, یہ عقل کا راستہ ہے, یہ کمال انسانیت کا راستہ ہے. جب راستہ تیرا کلین ہوگا, جب سسٹم برا ہو, آپ کا سسٹم انگریزوں نے بنایا, یہ سارا سسٹم انگریزوں کا بنا ہوا, اب اس سسٹم میں شیعہ بٹھا دو کیا ہوگا؟ جب تک اس کے قوانین نہ بدلیں, اس میں اسلامی قوانین نہ آئیں, الہی قوانین نہ آئیں, تب تک یہ معاشرہ بن نہیں سکتا. اس معاشرے میں وہی ہوتا رہے گا. جس گھر میں ایسی ٹی وی ہو, جس گھر میں ایسا معاشرہ ہو, جس اسکول میں وہ ثقافتیں ہوں, اسی لیے فرماتے ہیں آخری زمانے میں مومن پریشان ہوگا. فرما ایمان والا چھپتا پھرے گا کہ کہاں جاؤں میرے بچے بچ جائیں, کس محلے میں بچوں کو بڑا کروں میرے بچے سدھر جائیں. مومن پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ اس اسکول سے مومن بچہ نکالتا ہے, اس اسکول میں بچہ نکالتا ہے. مولانا کس اسکول میں بچہ ڈالوں بچہ سدھر جائے, کس ماحول میں بچہ پیدا کروں بچہ سدھر جائے. گلی کے بچوں سے مومن پریشان ہے کیونکہ معاشرہ بگڑ گیا. وہ حکومت امام زمانہ جس کو بنانے والے انسان الہی اور انسان کامل ہیں, یعنی ہم جیسے لوگ جو اپنے خود کو مقام کمال تک پہنچائیں, پھر امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی. اور یہی انسان امام کی حکومت کو قائم کریں گے, لیکن کب؟ جب ان کی عقلیں کامل ہو جائیں, جب ان کی فکر کامل ہو جائے, ہے. جب یہ کمال کو پسند کرنے لگے, دو عقلیں ہیں فرما, ایک عقل جو عقل کافروں کے پاس ہے اسے عقل معاش کہتے ہیں, ایک وہ عقل جو حسین کی تھی, جو امام زمانہ کی ہے, جو حبیب ابن مظاہر کی ہے, جو علی ابن ابی طالب کی ہے, جو رسول اکرم کی ہے, جو جناب عیسیٰ و موسیٰ کی ہے, جو آدم و شیس و ابراہیم کی ہے, وہ کون سی عقل ہے؟ فرمایا وہ عقل عقل معاد ہے. ایک عقل عقل معاش ہے, ایک عقل عقل معاد ہے. معاد قیامت کو کہتے ہیں. ایک قیامت والی عقل ہے, ایک معاش والی عقل ہے. یعنی ایک مومن بس اتنا سوچتا ہے میرا گھر بن جائے, میری گاڑی بن جائے, میرا مال بن جائے, بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے, میرا اچھا گھر بن جائے, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. میری جان بچ جائے, میرے بچوں کی جان بچ جائے, میں سیفٹی میں رہوں, میں امیونٹی میں رہوں. ابھی تو انسان ہجرت کر کے, کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ مولانا کراچی میں خطرہ ہے, وہاں پہ جان بچ. یہ عقل معاش ہے, وہ صرف معاش کا سوچ رہا ہے. ایک عقل عقل معاد ہے جو قیامت کا سوچتا ہے. یعنی حسین جب کربلا میں پہنچے, اگر حسین معاش کا سوچتے حسین واپس مدینے چلے جاتے, لیکن حسین کی سوچ عقل معاد والی تھی کہ اکبر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن لا الہ الا اللہ بن جائے. یہ وہ عقل ہے جس کو عقل معاد کہتے ہیں. یعنی تمہارے ہر فیصلے میں آخرت مد نظر ہو. 50 سال کا ہو گیا, تم نے کتنا اپنی آخرت کا سوچا, تم نے کتنا اپنی قبر کا سوچا. اسی لیے ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا, کا لرز کر چکا کہ فرمائے پہلی سیڑھی, اے مومن, اے انسان, اگر تو انسان کامل بننا چاہتا ہے, میں نے کہا نا اپنی کیپیسٹی کو بڑھاؤ. آج مومن سوچے میرے وجود میں کتنا اسپریچول پاور ہے, اور یہ اسپریچول پاور تب بڑھتا ہے جب تیرا ول پاور بڑھتا ہے. ول پاور یعنی جب آپ کا ارادہ مضبوط ہو, جب تو اصولوں کا پکا ہو. المومن کا جبل الراسخ, جب تو پہاڑ جیسی مضبوطی اپنے وجود میں لائے. اے مومن, تو رات کے اندھیرے میں ایک موبائل پر کنٹرول نہیں کر پاتا, اپنی انگلیوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا, نامحرم غیر جائز رشتے تو قائم کرتا ہے, تو اپنے وجود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, اس کا مطلب تو مومن نہیں ہے. ایمان نام ہی کنٹرول کا ہے. جتنی عبادتیں اللہ نے واجب کی اس لیے واجب کی تاکہ تیرے وجود میں کنٹرول بڑھے. نماز کو کیوں واجب کیا, اور ٹائم کی پابندی کیوں کی؟ تاکہ تیرے وجود میں نظم آئے, تیرے وجود میں ضبط آئے. آج انگریز نے ٹائم کو اہمیت دی اپنے معاش کے لیے, لیکن وہ اپنے معاش میں بھی کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے ٹائم کو اہمیت دی. اسی طرح تو اپنی دنیا کو بھی اپنی آخرت کو بھی نظم دے. امام فرماتے ہیں جو نظم نہیں دیتا وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عقل جو ہے تمہیں بتائے گی, امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ کا فرق سمجھو, ضروری اور غیر ضروری کا فرق سمجھو, اہم اور مہم کو سمجھ سکو, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے سکو. یہ ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کی, لیکن ابتدا اس کی کنٹرول پر ہے. اے جوان, اگر تو آنکھوں پہ کنٹرول نہ کر سکے, اب جملہ سنیے مولا علی کا. فرمایا ہمارا چاہنے والا وہ ہے, فرمایا جو گناہ کی سوچ کو اپنی فکر میں موت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ کی سوچ کو. یہ قرآن کی دو آخری صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں, اللہ کی رحمان الرحیم سے. آخر میں دو صورتیں وسوسے پہ ختم ہوتی ہیں, اور شیطان کے شر سے, نفاسات سے, خناس سے وہاں پہ ختم ہوتی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ ملعون تمہارے سینوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسہ. آج وسوسے کی بڑی بیماری ہے, کچھ اخلاقی بیماریاں, کچھ احساسی بیماریاں. مثلا ایک مومنہ فون کرتی ہے, مولانا میں وضو کرتی ہوں, شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. کافی لوگوں میں یہ بیماریاں میں نے دیکھی. یعنی وسوسے سے وہ آپ کی عبادت کو تباہ کرتا ہے, وسوسے سے آپ کے عقیدے کو تباہ کرتا ہے, وسوسے سے آپ کے گھر کو تباہ کر لیتا ہے. کیسے مومن وضو کرتا ہے؟ کہ شیطان پھر کہتا ہے نہیں وضو نہیں ہوا, ابھی یہ خشک ہے. وہ کہتی میں پھر پانی ڈالتی ہوں, پھر مجھے شک ہوتا ہے, نہیں ابھی بھی یہ کیا ہے؟ خشک. اسی طرح سارا پانی میں اسراف کرتی ہوں, پانی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن نماز پڑھتے ہیں, پھر وسوسہ ڈالتا ہے, پتہ نہیں تو پہلی رکعت میں, پتہ نہیں دوسری رکعت میں. کہ نماز سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے وضو ہے کہ نہیں ہے. اس لیے قاعدہ استصحاب اصول میں ہم پڑھاتے ہیں, وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو نیت یہ کر لے انشاءاللہ میں وضو پر باقی ہوں. جب بھی وسوسے کو موت دو, وہیں پر موت دو, اور موت تب دے سکتے ہو جب اس کو وہیں پہ ختم کر دو. جتنا سوچتے جاؤ گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. جب وسوسہ آئے نہیں بازو صحیح سے نہیں دھویا, تم نیت کرو میں نے تو ہاتھ گھمایا تھا, انشاءاللہ بازو دھو لیا گیا. شک پیدا ہو کہ وضو کیا کہ نہیں کیا, فوراً کہو میں نے وضو کر لیا. یہی وسوسہ لوگوں کو بعض کو تجوید میں ہوتا ہے. مثلاً عربی کا عین ادا کرنا بڑا مشکل ہے. اب ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, تقریباً اس نے یہ الحمدللہ رب العالمین ابھی عین سے نکلنی. بھائی تم عرب تو نہیں ہو, تم عجم ہو, تم پاکستانی ہو، اردو بولنے والے ہو، پوری کوشش بھی کرو ان جیسا عائن تم بنا نہیں سکتے۔ 15 مرتبہ عالمین کہہ رہا ہے، اس کو اس نماز کے الفاظ میں الجھا دیا اس نے، اور اس کی نماز کو اس نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ یہ وسوسے ہیں، اسی طرح تمہارے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ تو وسوسے تھے عبادات کے، ایک وسوسہ ہے گناہ کا۔ فرمائے جب تک گناہ کی فکر نہ آئے تب تک یہ گناہ ایکشن میں نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پہ فوراً شیطان پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، مثلاً کسی نامحرم خاتون سے بات کرنے کا وسوسہ، ہاں جوان کو کہتے ہیں بات کرو، پہلے وسوسہ آتا ہے، پہلے تو سوچتا ہے، اس کے بعد تو کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ کبھی سوچتا ہے میں شراب پیوں، کبھی سوچتا ہے میں جھوٹ بولوں، کبھی کسی کی غیبت کروں، پہلے سوچ آتی ہے نا، پہلے فکر آتی ہے فلاں جگہ سے حرام کماؤں، یہ پورا دن بیٹھ کے تو جو پلاننگس کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک منٹ میں 30,000 تھاٹس انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ سارے تھاٹس کو وہ کور کرتا ہے، تمہارے ذہن میں اندر چلا جاتا ہے اور وہ تمہیں وسوسے کرتا ہے۔ اب فرمائے مومن وہ آئے جو اپنے فکر میں آئے ہوئے وسواس کو وہیں پہ کیا کرے، موت دے، تو وہیں پہ اس کو ختم کر دے۔ اور دیکھو یہ ملعون کرتا کیا ہے، بہت عجیب حربے۔ ہمارے استاد اخلاق فرماتے تھے پر میں شیطان کیسے گمراہ کرتا، پر میں علی والے کو کبھی نہیں کہے گا، ایک مومن نمازی ہے، عزادار بھی ہے، نمازی بھی ہے، حسین کی مجلس میں بھی آتا ہے، کہ شیطان اس مومن کو کبھی نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو۔ کہ یہ وسوسہ کیسے کرتا ہے، کہ اسے کہے گا تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ کیا کہے گا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ بس صبح کی اذان آئی، دوپہر کی اذان آئی، آپ نے کبھی نماز پڑھو، یہ ذہن میں وسوسہ کبھی نہیں پڑھو، تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ فرمایا جب وہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے تو بھی اسے دھوکہ دے۔ فرمایا مومن کی ایک نشانی، مولا فرماتے مومن کی ایک نشانی یہ ہے، مومن کے اندر صفت رشد ہوتی ہے۔ عقل مند کی بھی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر صفت رشد ہوتی ہے، جب تک یہ رشید نہیں ہوگا یہ انسان کامل نہیں بن سکتا۔ صفت رشد کیا ہے، یعنی یہ شیطان کی، یعنی ہوشیار ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے۔ جناب مختار کا لقب تھا کیس، اس سے ایک فرقہ بنا کیسانیہ، کیس یعنی ہوشیار، یعنی تیز، یعنی مومن وسوسوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شیطان کے حربوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں پر شیطان وسوسہ، یہ فکر شیطانی ہے یا فکر الہی ہے، یہ میسج جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دو، اس کو ریپلائی کیوں دے رہے ہو۔ جب شیطان آپ کے ذہن میں ایک میسج بھیجتا ہے، دیکھیے بلائیں کب بنتی ہیں، جب رپلائی دیتے ہو۔ ایک نام محرم نے میسج دیا، آپ نے رپلائی دیا، رپلائی پہ رپلائی آیا، پھر تعلقات بنے، اس کے بعد گناہ کی طرف گئے، اس کے بعد عشق میں مبتلا ہوئے، پھر ماں باپ سے لڑے، یہ آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں، پھر شادیوں تک معاملہ پہنچا، پھر طلاق میں بھی بدل گئے۔ یہ رشتے جو نازک رشتے ہیں یہ وسوسوں سے بن رہے ہیں، اور کیوں بن رہے ہیں، کیونکہ انسان عقل سے نہیں سوچتا۔ تو یہ ماڈرن لینگویج میں کہیں تو جب گناہ کا میسج ذہن میں آئے اس کو وہیں پہ کیا کر دو، ولایت علی سے ڈیلیٹ کر دو، حسین کی محبت سے کیا کر دو، ڈیلیٹ کر دو۔ وہ بولے جھوٹ بولنا ہے، آپ ڈیلیٹ کر دو۔ وہ بولے گناہ کرنا ہے، اسی وقت ڈیلیٹ کر دو، اور خود کو، اپنی جان کو چھوڑا دو۔ معصوم کی روایت ہے، فرمایا کہ گناہ دلدل ہے، اور جب تو دلدل میں کھڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ تجھے کھینچتی ہے، لیکن جتنا تو ہلتا ہے اتنا جلدی تجھے کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اور فرمایا جتنا تو گناہ کرتا جائے گا تو پھنستا جائے گا، یہ آزما کر دیکھیے۔ اور کئی مومنوں نے کہ اگر آپ کی ایک نماز قضا ہوتی ہے نا دوسری بھی ضرور قضا ہوتی ہے۔ جب مومن ایک نامحرم سے رشتہ بناتا ہے نا یہ رشتے اور بنتے جاتے ہیں، جب ایک گناہ میں پڑتا ہے گناہوں میں اور زیادہ پڑتا جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطانی قوتیں تمہیں کھینچتی ہیں۔ جب تو نور میں جاتا ہے نور تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اولیاء طاغوت ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو علی والا علی کی محفل میں، لیکن جیسے تمہارے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اسے رپلائی دیتا ہے، فوراً وہ تجھے اپنی طرف کھینچ کے لے کر چلے جاتے ہیں، فوراً تجھے اپنی محفل میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو وہیں پر کیا کر دو، موت دے دو۔ جب تو موت دے گا خیال ختم ہو جائے گا۔ اب شیطان یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ کہے گا تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ اور کئی بار ہوا آپ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں، پھر گھر میں مشغول ہوئے نماز چھوٹ گئی۔ کہا مومن کے وجود میں رشد، یہ ہوشیار ہوتا ہے۔ اگر شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے تو شیطان کو دھوکہ دے، کیسے دے؟ اگر وہ تجھے کہے نا نماز تھوڑی دیر کے بعد پڑھو، تم کہو نہیں آج پڑھتا ہوں کل تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا۔ فرمایا اس کا وسوسہ چلا جائے، اس کو امید دو، آج تو ٹائم پہ پڑھتا ہوں کل کیا کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا۔ پھر کل کہے نا تھوڑی دیر، کہیں پرسوں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا۔ فرمایا جب چند بار اسے یہ کہو گے وہ سمجھ جائے گا یہ کوئی علی والا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، قرآن میں شیطان اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اغوینہم اجمعین، الا عبادک منہم المخلصین، اے خدا سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن وہ بھی جانتا ہے سب کو کروں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ کر نہیں سکتا. جب فکر خالص ہو جائے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی کچھ وسوسے شیطان کے، کچھ مجلسیں، مجلس کی باتیں، کچھ علی کی باتیں، کچھ شیطان کی باتیں، کچھ ٹی وی کی باتیں، کچھ میڈیا کی باتیں، کچھ فیس بک کی باتیں، یہ سارا ہم فیڈ کر رہے ہیں نا، یہ سارا کچرا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے ذہن میں جا رہا ہے. تو فرمایا کبھی بھی کچرے کو کیوں فرمایا کہ صفائی نصف ایمان، یہ صرف گھر کی صفائی نہیں ہے، اس ذہن کی صفائی بھی ہے، اس فکر کی صفائی بھی. غلط فکر سے بچو گے تو گناہ سے بچو گے، وہیں پہ اس کو کاٹ دو گے کنیکشن کٹ جائے گا. اور خود کو متصل کرو محمد و آل محمد سے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ فکر ہے انسان کو گناہگار بناتی ہے. آیت اللہ انصاری بہت بڑے مجتہد گزرے ایران میں، بہت بڑے اپنے وقت کے پائے کے عالم، یعنی اس وقت تقریباً 80% شیعہ ان کی تقریب میں تھی. تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ فلاں خاتون کی شادی ہونے والی ہے، تو آپ پیسے دیں میں چوڑیاں بنواؤں، کنگن بنواؤں، زیور بنواؤں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے. یہ جورابیں سیتے تھے اس زمانے میں، دستان اور جورابیں، ان کو بیچتے تھے، کچھ پیسے ملتے تو اس سے گھر چلاتے تھے. ملینز ان کو خمس ملتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات پر خرچ، حالانکہ اجازت بھی تھی، مجتہد کو اجازت ہے کہ اپنا خرچہ بھی نکال سکتا، لیکن اتنے نیک تھے. آغا مرشی نجفی بھی یہی کرتے تھے، ان کی سبزی کی دکان تھی. آغا بہجت کا بھی یہی معاملہ تھا، یہ اپنا تھوڑا بہت کام کرتے تھے لیکن خمس کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتے. تو بیوی نے کہا نہیں، وہ تو اس میں تو تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے، وہ شادی تو ابھی ہونے والی ہے، تو مجھے آپ ابھی لے کر دیں. انہوں نے کہا کیسے لے کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. صبر کرو بندے خدا، ایمان صبر کا نام ہے، لے کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے بیویاں پیچھے لگیں تو حال کیا ہوتا ہے. اب یہ تھی مجتہد کی بیوی، فقہی مسائل سے بھی آگاہ تھی، تو اس نے ایک فقہی ترکیب نکالی. دیکھیے شیطان جو ہے نا، یہ ساری ترکیب میں وہ فضول میں نہیں بیٹھا. آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا. اس لیے امام فرماتے ہیں جتنا باطل اپنے باطل میں مضبوط ہے، اتنا تو اپنے حق میں مضبوط کیوں نہیں ہے. کفر جتنا کفر کو پھیلانے میں، بھائی پوری پوری رات پلانز کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیسے اس معاشرے کو تباہ کیا جائے. تباہ سے مطلب یعنی اپنے جیسا بنایا جائے. یہ جو ون ویلیج اور ون سولیزیشن کا تصور ہے، جو جوانوں کو پتہ ہی نہیں، سوشل اسٹڈی میں آپ اس کو پڑھیں، وہ معاشرے کو بدلنا چاہ رہے ہیں. ہمارے لباس تقریباً ان جیسا ہو گیا. یہ کلچر کس کا ہے؟ یہ پین شیٹ جو ہم پہن رہے ہیں، لباس بھی ان کا ہے. ایجوکیشن سسٹم کمپلیٹ کنورٹڈ، یعنی انگلش آتی ہوگی تو پڑھ سکو گے ورنہ نہیں. گھروں کی بناوٹ کا سلسلہ بھی بالکل ہم ان سے کاپی کر رہے ہیں. وہ شاور ہو، وہ چیزیں ہوں، وہ صنعتیں ہوں، سب کچھ ان کا کلچر ہے. آپ کا کلچر کچھ بچا ہی نہیں ہے، سب کچھ بلڈنگیں آپ کی بالکل ان جیسی، یعنی ہم کاپی کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز کو کاپی کر رہے ہیں. نوجوانوں کے چہرے دیکھیں، بال کبھی مرغی کی طرح اوپر، کبھی نیچے، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ. یہ کیا ہے؟ یہ عقلانیت ہے؟ یعنی ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کپڑے میں ان کو فالو کر رہے ہیں، پینٹ پھٹی ہوئی ہے. اب دیہات میں جاتے ہیں تو وہ دادیاں پوچھتی ہیں بیٹا پیسے نہیں ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، مجھے تو میں سیدھنی ہما فیشن ہے. یعنی عقل و عقلانیت نہیں، فیشن. فیشن کا مطلب کیا؟ کاپی کر رہا ہوں کس کو؟ ویسٹ کو. جو وہ دے میں لے رہا ہوں، جیسا لباس دے میں پہن رہا ہوں. عقل مانے نہ مانے، پھٹا ہوا ہے، بے حیائی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں فیشن ہے، کیونکہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں. یہ تبرج جاہلی ہے، یہ جاہل انسان ہے. فیس بک کیا ہے؟ حب ذات کا نام ہے فیس بک. کون سا میسج ہے؟ ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا پکچر، صرف نہاتے وقت کوئی پکچر نہیں نکالتا ہے، لیکن ہر جگہ پکچر. مولوی بھی پھنسے ہوئے ہیں اس میں، ہر جگہ پکچر، بیٹھتے ہوئے پکچر، اٹھتے ہوئے پکچر، چلتے ہوئے پکچر. یہ کیا ہے؟ حب ذات اپنے فیس کو، یہ تبرج جاہلی ہے. قرآن حکم دیتا ہے نہ دکھاؤ خود کو، جہالت بھر جائے گی تمہارے اندر، سیلفشنس کا تصور تمہارے وجود میں آ جائے گا. جو تصور دیا جا رہا ہے جوانوں کو، یہ تصور حسینی نہیں تھا. بیوی نے ترکیب نکالی، یہ وسوسہ پیدا کیا. السلام علیکم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی تبرج عربی میں، لفظ تبرج، بلا تبرج نہ تبرج جاہلیہ، اس کو برج کہتے ہیں. برج خلیفہ آپ نے سنا ہوگا، برج یعنی جو چیز بلندی پہ ہو سب کو نظر آئے. آج یہ نظریہ ہے کہ دنیا مجھے دیکھے، کچھ بھی کروں پر نظر آؤں. ہم لندن گئے تو روڈ پہ خاتون کو دیکھا جو بالکل گنجی تھی، تو میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے، اتنی گنجی ہو کے کیوں گھوم رہی ہے؟ کہ مولانا خود کو دکھانا چاہتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دس عورتوں کے بال ہوں اور بیچ میں ایک گنجی ہو، آپ کس کو دیکھو گے؟ اور سیدھی بات ہے گنجی کو دیکھیں گے، سیدھی بات ہے نا. یہ تبروج ظاہری، یعنی میں کچھ بھی کروں دیکھی جاؤں. وہی جو کام مائیکل جیکسن کیوں کرتا تھا، تاکہ دیکھا جائے. جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، یہ کیوں آدمی کرتا ہے؟ تاکہ میں نظر آؤں، شہرت پسندی اس کے وجود میں پیدا ہو. یہی چیز جو خواتین میں، نوجوانوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ آئینے پہ کھڑا ہے. کس لیے تو کھڑا ہے؟ تاکہ میں دیکھا جاؤں، تاکہ چار لوگ دیکھیں میری تعریف کریں. یہ حسن پرستی، انسان خود کو حسین بناتا ہے کیوں؟ تاکہ چار لوگ دیکھیں، چار جوان دیکھیں میرے حسن کو، دیکھیں میری تعریف، اور خوش ہوتا ہے بندہ جب اس کی کوئی تعریف کی جائے. یہ سارے اسٹائل، یہ فیشنز بنے ہی اسی لیے تاکہ تبرج. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا جس میں خواتین بڑے بڑے برقعے پہنتی تھیں، اور جب مکے کی گلیوں میں چلتی تھیں تو یہ قمیصیں، ان کے برقعوں کی جو شال ہے، یہ زمین پر رینگتی ہوئی جاتی تھی. تو اللہ کا حکم آئی، یہ تبرج جاہلیت ایسا کام نہ کریں. اور اس لیے تاکہ دکھایا جائے ہمارے پاس مال ہے. جو پیسے والی ہوتی تھی وہ یہ کام کرتی تھی. اس لیے فرمائے خاتون پر حرام ہے، حرام ہے. فقہ شیعہ تو پڑھیے، اگر ایسی خوشبو لگائے باہر جائے، اس خوشبو کو کوئی مرد سونگے اور اس سے اٹریکٹ ہو، فرمائے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. گھر میں آ کے غسل کر کر اس نیت سے باہر گئی ہے تاکہ کوئی مرد اٹریکٹ ہو. اس لیے فرمائے ایسی جگہ پہ مرد اور نامحرم اور مرد عورت بیٹھیں، اسے ایک کمرے میں آرام حاصل. فرماتے اگر ایک مرد ایک عورت، تو میں نے عقلانی مثال یہ دی تھی، میں نے کہا اگر ایک گاڑی میں بیٹھے اور سگریٹ جلا رہے ہو، وہ منع ہے. کیوں؟ کہ مولانا پیچھے پیٹرول فیول ہو رہا ہے اور گیس بڑھی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی پھٹ جائے. یعنی اتنی فکر تو ہے کہ آگ اگر پیٹرول کے قریب جائے گی تو گاڑی پھٹ جائے گی. معصوم فرماتے ہیں ایک نامحرم دوسرا نامحرم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تیسرا ان میں آگ لگانے والا شیطان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا حرام ہے ان کا ساتھ بیٹھنا. یہ تبرج جاہلی ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں دیکھے جائیں. فرمایا جب تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے انگوٹھی کیوں پہنی، اس کیوں کے جواب میں حدیث ہو یا روایت ہو کہ میں نے اس لیے پہنی، جواب یہ نہ ہو کہ مولانا فیشن ہے. مومن کو کہا داڑھی کیوں نہیں رکھیے گا؟ مولانا بیوی کہتی ہے اسمارٹ نہیں لگتے، تمہاری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی. اور وہ کہتا خذو زینتکم، اپنی زینت کو، اپنے حسن کو مصلے پر لے کر آ، مسجد پہ لے کر آ. بہترین لباس پہنو تو مصلے پر کھڑے ہو، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. فرمایا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب اے میرے بندے میں نے تیرے لیے بنائے. یہ سورج تیرے لیے بنا، یہ دریا تیرے لیے بنا، یہ پرندے، یہ حیوانات، یہ دنیا کا پورا نظام ہستی تیرے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سب کچھ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا. لیکن اے بندے ایک وہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے بنایا، وہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. ہم جس کے لیے بنے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جس کے لیے بنے ہی نہیں اس کے لیے ہم سب کچھ کریں. یہی تبرج جاہلی ہے. آغا انصاری کہتے بیوی نے تنگ کیا اور اس نے ترکیب بنائی، کیونکہ مشتہد کی بیوی تھی. کہا دیکھیے آپ کے پاس پیسے نہیں کرنے ہیں، دو مہینے کے بعد میں جرابے بیچوں گا اور پھر میرے جا کے کچھ پیسے جمع ہوں گے. تو کہا ایک کام کریں. کہا کیسا کام؟ کہا دیکھیے اتنا خمس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے دفتر میں، وہاں سے قرضہ لیجیے. قرضہ لینا تو جائز ہے نا، کہ قرضہ لیجیے اور دو مہینے کے بعد جرابے بک جائیں، وہ پیسے پھر وہاں پہ ریپلیس کر دیجیے گا. آغا انصاری کہتے ہیں بات تو شرعی بات تھی، جائز تھی، پھنس گیا بیوی کی باتوں میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں نے چابیاں اٹھائیں، چلتا گیا اور سوچتا گیا اس نے سوچا کیسے مجھے مشتہد کو پھنسا لیا. قرضہ لے کر آ اور جب جرابے بیچے تو پیسے اپنی جگہ پہ رکھ لینا، بات ختم. تو کہتے جیسے میں نے دروازہ کھولا، ابھی پہلا قدم رکھا تھا تو ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا. رسول خدا کی حدیث ہے، جو بندہ علم اہل بیت کو حاصل کرتا ہے نا، خدا اس کے وجود میں ایک مبلغ پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ ایک مبلغ اس کے وجود میں اللہ پیدا کرتا ہے، جس کو رسول حق بھی کہتے ہیں، عقل کو بھی رسول حق کہتے ہیں. مبلغ پیدا کرتا ہے، یہ اس کو گناہ سے بچاتا ہے. کتاب فرما الصلاۃ تنحانل، یہ نماز مبلغ بن جاتی ہے. جب تو اس لیے فرما کتنا بھی گنہگار ہو، یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ میں نے تو زنا کی، میں نے تو شراب پیا، میں تو اتنا گنہگار، میں نماز کیوں پڑھوں. فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا، کتنا بھی گنہگار ہو نماز پڑھنا، کیونکہ شاید یہ دو رکعت نماز تجھے کسی بڑے گناہ سے بچا لے. یہ وہ مبلغ ہے جو تمہارے وجود میں، یہ روزہ مبلغ بن جاتا ہے، یہ اندر سے آواز دیتا ہے. تو کہا اندر سے آواز آئی، انصاری، اے شیخ انصاری، تمہاری بیوی دو مہینہ صبر نہیں کرتی اور کہتی ہے قرضہ لا میرے لیے زیور خرید. ایک سوال کا جواب دے شیخ انصاری، اگر ان دو مہینوں میں تو مر گیا، جو رابے بیچ ہی نہ سکا، تو مر گیا، موت تیری واقع ہو گئی. انصاری یہ بتا، کیا بیوی اتنی نیک ہے کہ جو زیور خریدے تھے وہ بیچے اور پھر پیسے آ کے امام کے واپس رکھے؟ اس نے کہا بیوی پہ اتنا اعتبار نہیں ہے، جو دو مہینہ صبر نہیں کرتی ہوں میرے مرنے کے بعد کیا کرے گی، مجھے پتہ نہیں. اسی لیے اکثر والدین کو میں کہتا ہوں، کہتے ہیں مولانا میری نمازیں قضا ہیں، میں نے بیٹوں کو وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال شال جو ہو نا اس سے اتنے پیسے میرے بیٹے نکال دینا، اور 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 2 سال کے روزے رکھوانا. اور یہ واقعہ ہم نے ایران میں دیکھا، باپ وصیت کر کے گیا کہ میری 20 سال کی نمازیں پڑھانا، 1 کروڑ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے بیٹا میرا، اسے 1-2 لاکھ نکال کے نمازیں پڑھا دینا. بیٹے کے پاس مولانا کہ باپ وصیت کر، مولانا خود اس نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھائیں؟ پڑھنی تھی تو خود پڑھتا، اب ہمارے اوپر چھوڑ گیا کہ ہم اس کی نمازیں پڑھائیں. تو فرمایا جو کچھ کرانا ہے اسی دنیا میں کرا کے جا، اگر نمازیں قضا ہیں تو کسی نیک عادل آدمی کو دے کر جا، بھائی یہ میرے پیسے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری قضا نمازیں، پہلے تو خود پڑھو، یہ سوچ ہی نہ رکھو. لیکن احتیاطاً، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کل بھی مر سکتا، اگر 1 سال کی نمازیں قضا، 1 رات میں تو 1 سال کی پڑھ نہیں سکتا. فرمایا یہ فکر ہے، اسے کہتے ہیں عقل معاد، معاد والا عقل، معاش والا نہیں، معاد والا، یعنی قیامت کا سوچ کے اپنے فیصلے لیتا. انصاری کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ بیوی تو ایسی ہے نہیں، اس نے فوراً دروازہ بند کیا. کہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت بچ جائے. کہ واپس آیا، بیوی خوشی میں بیٹھی تھی، لائے پیسے؟ کہ پیسے نہیں لایا، 2 مہینے صبر کا لے کر دوں گا، اللہ کی بندی اگر میں کل مر گیا، تم 2 مہینہ صبر نہیں کرتی، کہاں تو اپنی چوڑیاں بیچے گی اور امام کے پیسے واپس رکھے گی؟ آ کہتے میں جا کے سو گیا. صبح ہوئی، صبح سویرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، جیسے دروازہ کھولا میرا ہی طالب علم دروازے پر تھا. کہ مولانا عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر تو کریے. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتا ہوں شیطان ہے، اور شیطان کے کاندھے پر بڑی رسیاں ہیں، پتلی رسیاں، موٹی رسیاں، اور ان رسیوں میں لوگوں کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، اور ان کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے اپنے ساتھ. کہ ایک بہت موٹی رسی تھی قبلہ صاحب، اس رسی میں میں نے دیکھا آپ کا گلا بندھا ہوا تھا، کہ آپ کو کھینچ کے لے جا تو رہا تھا، لیکن آدھے راستے میں آپ چھڑا کے بھاگ گئے. کہ بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن اللہ نے بچا دیا. تو آغا نے اسے پوچھا تو کہاں تھا؟ تو نے مجھے تو دیکھا لیکن اس خواب میں تو کہا تھا. قبلہ میرے کوئی رسی بندھی نہیں تھی، میں اس کے آگے آگے چل رہا تھا تبھی دیکھ رہا تھا. کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں، وہ شیطان سے بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ ہے، انسان اگر نیک و صالح بننا چاہتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کے اندر صفت رشد ہو، یعنی مومن ہوشیار ہو. شیطان تجھے دھوکہ دیتا ہے، تو شیطان کو دھوکہ دینا سیکھ. کل انشاءاللہ اور بھی صفات بیان کروں گا جس سے انسان کی عقل کو پروان چڑھے، لیکن جو بیسک اور بنیادی صفت ہے وہ سیلف کنٹرول ہے. جتنا وجود پر کنٹرول ہے، سیلف پر کنٹرول ہوگا اتنا آپ اپنے وجود پر کنٹرول کر سکیں گے. جب ہم مولوی بن رہے تھے تو ہمارے استاد اخلاق نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بیٹا اگر تو مولوی بن رہا ہے تو یہ مت سمجھنا صرف تو مولوی بن رہا ہے، تمہارا نفس بھی مولوی بن رہا ہے، وہ بھی ملا بن رہا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ ملا کو کیسے گمراہ کرنا. اگر تو عزادار بن رہا ہے تو نفس بھی عزادار بن رہا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ عزادار کو، نمازی کو کیسے گمراہ کرنا. وہ اپنے سارے حربے جانتا ہے، اور اس کے حربوں کو پڑھ، اس کے وار کو سمجھ. دشمن سے جنگ تب لڑ سکو گے جب دشمن جیسے ہتھیار بناؤ گے، پھر توکل بعد میں آتا، لیکن پہلے اس ہتھیار کو پیدا کر. اس ہتھیار کا نام عقل ہے، اس کو غذا دے، اس کو مضبوط کر، اور خود کو انسان کامل بنا، تب جا کے دشمن کے حربوں سے بچو گے، تب جا کے یوسف زماں بنو گے. یوسف سلیخا کے حربے سے بچا، توکل خدا کیا اور خود کو گناہ. الا من رحم ربی، اگر میرا رب مجھ پہ رحم نہ کرتا، جناب یوسف کہتے ہیں میں اس کے حربے سے نہ بچ سکتا. وہ مقام توکل تھا لیکن نبی کے پاس اتنی عقل تھی. اے جماعت، تو آج اس آگ بھرے معاشرے میں گھوم رہا ہے، اس معاشرے میں خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نیٹ کا زمانہ، واٹس اپ کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، جہاں پہ ہر برائی تجھے مل سکتی ہے، یعنی ایک ایسا سفرا ہے جہاں پہ نماز بھی ہے، جہاں پہ شیطان بھی ہے، جہاں پہ حسین بھی ہے، جہاں پہ یزید بھی ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے. اب سلیکشن اگر تجھے نہیں آئے گی، اگر تو صحیح سلیکٹ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل اچھی ہو، جس کا شعور بیدار ہو، وہی سلیکشن اچھی کرتا ہے. لیکن جس کا شعور گندا ہو، اس کی سلیکشن بھی کیا ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے. اس عقل کو پاک پانی دے، اس ظرف عقل، کل ان شاء اللہ ظرف کی بحث کروں گا کہ عقل ایک ظرف ہے. دیکھیے گلاس ہے نا، اس میں پانی ہے، یہ ظرف ہے، پانی مصروف ہے. اگر یہ ظرف نجس ہوگا، میں اس میں آب زمزم بھی ڈالوں، کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. کربلا سے پانی لاؤ، پانی ڈال، نجس ہو جائے. کیونکہ ظرف کیا ہے؟ نجس ہے. پہلے ظرف کو پاک کرنا ہے. اہل بیت کربلا میں ظروف کو پاک کرنے کے لیے گئے. فرمایا جب تک، میں کل زمین کی بحث کر رہا تھا نا، زمین کو ہموار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین کو پہلے پاک کرو، اس ظرف کو پہلے پاک کرو، پھر اس میں علم ڈالو. اس لیے سخت حدیث میرے مولا فرماتے، فرما علم اگر کمینے کو ملے، اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے. علم اگر شریف کو ملے، اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے. یعنی علم میں تو کمال ہے، لیکن جا کس ظرف میں رہا ہے؟ اگر وہ گندا ہوگا، اگر وہ شیطانی ذہن والا ہوگا، بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے، شیطانی مولوی بھی ملیں گے، شیطانی شیعہ بھی ملیں گے، نیک بھی ملیں گے. کیا انہوں نے علی نہیں کیا؟ کیا ہے، لیکن وجود میں شیطان کیوں ہے؟ یہ اسی علم علی کو لوگوں کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسی علم کو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ سے دور، طاعت سے دور، نماز سے دور، اخلاق سے دور. بھائی اس کے گھر میں مسئلہ ہے، یہ باپ کا احترام نہیں کرتا، اس میں تمیز نہیں ہے. جب تک یہ اس کو پیدا وجود میں نہیں کرو گے، اس کا ظرف پاک نہیں کرو گے، پھر اس میں ولایت ڈالو، پھر اس میں محبت ڈالو، پھر اس میں حسین کا پیغام ڈالو، اب یہ پیغام درخت بھی بنے گا، یہ تنومند درخت بنے گا، یہ باثمر بنے گا، یعنی یہ خود بھی سلمان بنے گا اور اپنے معاشرے کو سلمان بنا دے گا. تبھی جا کے معاشرے گھر نیک بنتے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی نے یہی سکھایا کہ حسین چلتے گئے، چلتے گئے، اور پاک وجودوں کو سمیٹتے گئے، سمیٹتے گئے. کہیں سے زہیر کو لیا، کہیں سے حبیب کو لیا، کہیں سے وہاب قلبی کو لیا، کہیں سے سعید کو لیا. یہ کربلا میں حسین ان پھولوں کو توڑتے گئے. تو فرما یہی کام کرو اے مومن، اپنی سوسائٹی میں جو اچھے اچھے پھول ہیں، مثلا انچولی ہے نا، اس انچولی میں جو اچھے جوان ہیں ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر. عباد الصالحین، جو صالح بندے، وہ چاہے اہل سنت کا جوان ہو لیکن اگر اچھا ہے، اگر نیک و نمازی ہے، اگر اس میں اخلاق ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھ، اس کو جمع کر. کوئی ہندو لڑکا بھی ہے، اگر نیک ہے، اگر ظلم سے نفرت کرتا ہے، اگر سچائی کو پسند کرتا ہے، اگر اس کے دل میں دل کی نرمی دیکھو، اس کا اخلاق اور اس میں تہذیب دیکھو، ان پھولوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ان کو حسین کا پیغام دو، ان کو در حسین پر لاؤ، ان کو اہل بیت کے قریب کرو. یہی سفرہ ہے امام زمانہ کا، یہی عباد الصالحین کا پیغام ہے. اگر تم نے زندگی میں 10 لوگوں کو بھی جمع کیا اپنے سفرے پر، اپنے گھر پر، اور اس کو فکر حسینی دی، فکر امام حسین دی، یہ 10 لوگ کربلا کے حصہ بن سکتے ہیں، امام زمانہ کے لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں. یہی کہ اللہ زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیتا ہے. عباد الصالحین کو جمع کریے، جتنے عباد الصالحین جمع ہوں گے، اتنے امام زمانہ کے سپاہی جمع ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آئیے ایسے سلام کریں اپنے آقا حسین کو جیسے کربلا والوں نے سلام کیا، جیسے آقا زادی زینب نے سلام کیا، جیسے امام جعفر صادق نے سلام کیا. فرمایا سلام کی قدر و قیمت کو جانو. اگر معرفت سے سلام کرو تو زیارت حسین کا ثواب بھی مل سکتا ہے. کسی نے کہا مولا میں غریب ہوں، معذور ہوں، کربلا آ نہیں سکتا اور میں مر گیا، تو کیا آپ نے صرف کربلا کی زیارت امیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے رکھی ہے اور میں مر جاؤں، میرے نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس نے حسین کی ایک بھی زیارت نہیں کی. خواب میں امام آئے، فرمایا غریب ہے تو کیا ہوا، فقیر ہے تو کیا ہوا، معذور ہے تو کیا ہوا. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم کریم ہیں. کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم یعنی کسی بھی نعمت سے بندے کو محروم نہیں رکھتا، نہیں رکھتا. اسی لیے ایران کے بہت بڑے مجتہد امام زمانہ کو جب خواب میں دیکھا اور یہ کہا مولا آپ کریم ہیں، کہاں آپ نے کوئی ثواب، کوئی نعمت اس سے شیعوں کو محروم نہیں رکھا؟ کہا نہیں رکھا. تو اس نے رو کر کہا مولا پھر سیدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت سے ہمیں محروم کیوں کر؟ یعنی اتنے شیعہ گزرے، انہوں نے ایک زیارت بی بی کی اس کا ثواب حاصل نہیں کہ کربلا گئے مولا کی زیارت کا ثواب، مشہد گئے امام رضا کی زیارت کا ثواب، کہ یہ بی بی کی زیارت کی قبر کا ثواب، یہ پھر کریم ہونا کیسا ہو؟ کریم تو بندے کو محروم نہیں کرتا، تو آپ نے بی بی کی قبر کی زیارت سے محروم کیا. امام رضا فرماتے ہیں ہم نے ثواب سے محروم نہیں کیا، ہاں قبر چھپائی ہے مصلحت پہ، لیکن ثواب تجھے ہم دیتے ہیں، یعنی تو مر جائے گا ثواب زیارت فاطمہ تو زہرا لے کر جا سکتا ہے. کہ مولا ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ کہ قم میں بیٹھا ہوا ہے، اگر میری دادی کی زیارت کا ثواب لینا ہے تو معصومہ قم کی زیارت کر لے، تو ثواب تمہیں وہی ملے گا. یعنی لکھا جائے گا اس نے سیدت النساء العالمین جناب فاطمہ کی زیارت بھی کی اور امام رضا کی بہن جناب معصومہ قم کی زیارت بھی، تمہیں ثواب ملے گا، تو ثواب لینے کے لیے آیا ہے. تو اس نے امام کو کہا مولا آپ کریم ہیں، مجھے کربلا غریب ہوں معذور ہوں آ نہیں سکتا. تو امام نے کہا تجھے ثواب چاہیے نا، ہم تجھے ثواب دیتے ہیں، ہم کریم ہیں. کہ مولا کیسے؟ کہ جب بھی میری قبر کی زیارت کا ثواب لینا چاہو، دل میں تڑپ پیدا ہو کہ حسین کی زیارت اصل ثواب آئے، ثواب کے پیچھے رہیے. تو کہا کہ مولا کیا کروں؟ پر میں مجبور ہے کربلا آ نہیں سکتا، اگر توانا ہے تو آ، لیکن اگر نہیں آ سکتا کسی بھی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور بہت سارے مسائل نہیں آ سکتا، تو فرما ایک کام کر دیا کر، جب بھی ہماری یاد آئے میری کربلا کی طرف چہرہ کیا کر اور سینے پہ ہاتھ رکھا کر اور مجھ حسین کو ایک سلام دیا کر. خوشی میں کہا مولا ثواب مل جائے گا؟ کہ نہیں ایک شرط ہے. کہ مولا کون سی شرط ہے؟ کہ اگر تو نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے، ایک مرتبہ مومن رونے کی کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ اسے رونا آ جاتا ہے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا مومن کو رونا آ جاتا ہے، وہ ضبط میں نہیں رہتا، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. کہ نہ چاہتے ہوئے جب تو نے مجھے سلام کیا اور تیرا دل ٹوٹ جائے اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، امام فرماتے ہیں سمجھنا یہ تیرے آنسو نہیں ہیں، حسین کے سلام کا جواب ہے، یہ تیری آنکھوں میں آیا ہے. اب تو مر بھی گیا نا، اس رات اگر تو مر گیا ملائک لکھیں گے حسین کی زیارت کر کے دنیا سے گیا. اس لیے فرمایا صباحاً و مساءً، صبح اور شام میرے غریب حسین کو یاد کیا کرو، میرے جد ابجد کو یاد کیا کرو. فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد عیشی ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے، میں کربلا کے مسائل کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور یہ مسائل مجھے نظر آتے ہیں. جتنا قریب رہو گے اہل بیت کے، آگ کے قریب جاؤ گے گرم رہو گے، نور کے قریب جاؤ گے روشن رہو گے، ٹھنڈک کے قریب جاؤ گے وجود ٹھنڈا ہو جائے گا، اہل بیت کے قریب جاؤ گے طہارت تیرے وجود میں پیدا ہو جائے گی. دلوں کو کربلا لے جائیں اور خلوص سے دل سے اپنے مولا کو سلام پیش کریں. السلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی میرا سلام.
اسی لیے امام فرماتے ہیں اے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میرے دو بچوں کو یاد کیا کرو، ایک میرے علی اصغر کو، دوسرا میری سکینہ کو۔ اے خدا تجھے رباب کی گود کا واسطہ، کبھی یہ بی بی دوب سے دور نہیں گئی، کبھی اس بی بی نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ امام سجاد فرماتے تھے اما صاحب آ جائے، رو کر کہتی تھی سجاد میرے حسین کا جلالہ، وہ تین دن دھوپ پر وہ میرے علی اصغر کا گلا فرمایا اما امام ہو کے حکم دیتا ہوں، اما سائے میں آ جائیے، سجاد سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی نے کہا سجاد اگر کہتے ہو لیکن یاد رکھنا یہ ماں پھر زندہ نہیں رہے گی، یہاں بی بی سائے میں آتی ہے، یہاں گردن دھری سجاد کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ۔ فرمایا میری بچی کو پیاسا رکھا گیا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں جب شام کا بازار آیا، ننی سی سکینہ گود میں ہے، آہستہ سے کہا پپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت، عجیب منظر ساتھیے کو سر کی پوتی، ساتھیے کو سر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ اتنے میں ایک مومنہ چھت پہ تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، توڑتی ہوئی گئی گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی ہے، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ تیرا شکریہ، یہاں پانی سکینہ کو دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے ایک دعا ضرور کرنا۔ زینب نے کہا سکینہ رک جا پانی نہ پینا، وہ ہم سید آئے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ اب سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، راوی کہتا ہے اب تک بچی کا سر نیچے تھا، سکینہ نے سر کو اوپر کیا، مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، جب یہ منظر دیکھا اپنی دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قید بی بی دعا کرو، اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنا۔ سکینہ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, نگاہوں کو آسمان کی طرح بلند کیا, رو رو کے دعا کی, اے خدا کسی بچی کو سکینہ کی طرح یتیم نہ بنانا. کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ قیدی بی بی دعا کرو. اب یہ دعا ایسی تھی, پورا قافلہ رونے لگا, زینب رونے لگی, بالکل ساری بی بی رونے لگی. قیدی بی بی دعا کرو, بڑی حسرت ہے, بڑے دن گزر گئے, کیا دعا کرو؟ قیدی بی بی دعا کرو, اللہ مدینے بھیج, مدینے کا نام سننا تھا, زینب کو نالا کا روزہ یاد آیا, زینب کو سورہ یاد آیا. مومنہ مدینے جاؤ گے؟ کہاں کہیں دیوی دعا کرو, مدینے جاؤ. کہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہ کہیں دیوی بی مدینے میں میرا حسین, مدینے میں میرا عباس ہے, اور کون ہے مدینے میں میری مرشد زادی ہے. اتنا سننا تھا زینب نے کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا, تو نے عباس کا نام لیا, کیا اپنی مرشد زادی سے ناراض ہو؟ اس کا نام نہیں لیتی. اتنا سننا تھا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال, میں اپنی بی بی سے ناراض ہو. اے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو, یہ بازار کا ماحول او نا محرموں کا مجمع ہے, میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا. اے قیدی بی بی میں اپنی بی بی کا نام اس ماحول میں کیسے رکھوں؟ اتنا سننا جاتا ہے رب کا بڑا پیار ہویا. کہا مومنہ میں دعا کرتی ہوں اگر تیری دعا قبول ہو گئی تو کیا کہو گی؟ کیا مطلب ہے قیدی بی بی؟ کہا اگر مدینے والی تجھے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے, کہتی ہے قیدی بی بی اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر, لیکن میری بی بی کو بدعا تو نہ دے. او میری بی بی تجھ جیسی قیدی نے کے بازار میں آئے. اتنا کہنا تھا زینب کو جلال آیا, ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا, وہ ام حبیبہ نہیں پہچانا, انا زینب بنت علی, وہ ام حبیبہ وہ دل گزر گئے کہ تیری بی بی مدینے میں تھی, او میرا پاس مارا گیا, او میری چادر لٹ گئی. اے ام حبیبہ اب میرے پاس عباس نہ رہا. فرمایا ام حبیبہ نے جیسے چہرہ دیکھا ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. کہتی ہے بی بی عباس کہاں؟ زینب بازار میں لے آئے, ایک ننھی سی گردن دکھائے. ام حبیبہ یہ میرے چھ مہینے کا علی اصغر, ایک خوبصورت چہرہ دکھایا. ام حبیبہ یہ میرا علی اکبر ہے, یہ تیرا حسین ہے. کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ زینب نے گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا, گھوڑے کی گردن میں ایک سر بنا تھا. ام حبیبہ یہ میرے عباس کا سر, کبھی بھی سب سر نوک پہ ہے, عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ ام حبیبہ یہ بھی سر نوک نیدا پہ تھا, لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑتی تھی وہ عباس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا. زینب کی پردے کا واسطہ, تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ، خدایا ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما، دلوں نے تماس دعا کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔